ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيَاتِهِ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابي فليزيل العالم علمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سجد جلسة، معزز علماء اكرام، سامعین گرامی قدر، ستائے صحابہ کے عزیز نوجوانوں، جامعہ تعلیم القرآن کے عزیز طلباء، ایک سال بعد آپ سے پاکستان کی معروف تاریخ ساز دینی درسگاہ کے سالانہ اجتماع میں مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. کل سے تعلیم القرآن کا یہ سالانہ جلسہ شروع ہے اور آج یہ اس کی آخری نشست ہے. ان دو دنوں میں متعدد علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، مجھ سے پہلے خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد جعال قاسمی دامت برکات و ملالیہ اور سفیر ختم نبوت حضرت علامہ چنیوٹی مدس لہو اپنے خیالات کا اپنے انداز میں اظہار فرما چکے ہیں اور برادر عزیز جناب سید سلمان گیلانی نے بھی اپنے انداز میں اپنا کلام پیش کیا ہے. رات تھا وہ حصہ تقریباً بیت چکا ہے جس میں بقائمی گوش و حواس گفتگو کی جا سکتی ہے یا سنی جا سکتی ہے, لیکن جیسے حضرت محترم قاضی صاحب مدظ اللہ فرما رہے تھے کہ ایسی راتیں روز روز نہیں ہوتی, میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے اس ارشاد کی تعمیل کریں گے اور مجھے کچھ دیر تک بولنے کا موقع دیں گے. منتظمین جلسہ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, جن حضرات کو ایسے اجلاسوں میں مدعو کیا جاتا ہے ان کے پہنچنے پر ہی پروگرام کو ترتیب دیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے بعض اوقات جلسوں میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے, وقت بھی زیادہ لگتا ہے. بہرحال میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بہت کم وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کروں, اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی دیر آپ تشریف فرما رہے ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ آپ میری معروضات کو سنیں تاکہ مجھے کچھ کہنے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. میری گزارشات کا تعلق کس عنوان سے ہوگا, کس موضوع سے ہوگا, میں کیا کہنا چاہتا ہوں, کیا کہوں گا, یہ چیز متعین ہے. آپ میں سے بہت سارے وہ دوست احباب بزرگ ہوں گے جنہوں نے براہ راست میری گفتگو کبھی سنی ہے یا ریکارڈ شدہ گفتگو کو سماعت کی ہے, وہ بخوبی جانتے ہیں کہ میری تمام تر مذہبی سرگرمیوں کا تعلق مدح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دشمنان کی شرعی حیثیت کو واضح کرنے سے ہے. اور آج کی میری گفتگو کا تعلق بھی اسی عنوان سے ہوگا. میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اس عنوان پر اتنی مدلل گفتگو کروں کہ آپ میں سے کسی شخص کو بھی یہ گلا نہ رہے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. یہ میری کوشش ہوگی, میرا عزم ہے اور ارادہ ہے. اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ میری گفتگو کو سمجھنے میں اپنی ساری قوت صرف فرمائیں. میں آج گفتگو کا عنوان سنی حقوق کا تحفظ رکھنا چاہتا ہوں. اور اسی پر میں اپنے انداز میں گفتگو کروں گا. رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں التجا کیجیے کہ وہ ذات قدیم مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے. اس سے پہلے کہ میں اس عنوان کو شروع کروں میں پنڈی کے ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان اکابر علماء کا بھی کہ جنہوں نے ان نوجوانوں کی سرپرستی فرمائی, خصوصیت کے ساتھ حضرت محترم قاضی احسان لکھ صاحب دامت برکات ان کا, کہ جن نوجوانوں نے میری گرفتاری کے دوران یہاں مظاہرہ کیا اور میری رہائی کا مطالبہ کیا. سوائے شکریہ کہ میں ان نوجوانوں کو اور کیا دے سکوں, لیکن جہاں تک شکریہ کا تعلق ہے وہ میرا اخلاقی فریضہ ہے. مزید میں امید کرتا ہوں سنی نوجوان کہ وہ سپاہ صحابہ کی تعریف کا دل کھول کے ساتھ دے گا اور اسے منزل تک پہنچانے میں تعاون کرے گا نیک نیتی کے ساتھ. جس طرح حضرت شیخ القرآن نے ایک طویل عرصہ تک محنت کی ہے اور یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں, اور باقاعدگی کے ساتھ انہوں نے مسئلہ الہ کے عنوان سے ذہن سازی کی. ملک کے مختلف گوشوں میں اس عنوان پر تاریخ ساز محنت کی اور ایک بہت بڑی تعداد کو اندرون ملک اور بیرون ملک انہوں نے واقعتاً یہ سمجھا دیا کہ معبود کسے کہتے ہیں اور اس کی صفات کیا ہے, الہ کس کو کہا جاتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے. میری اپنی ایک دلی خواہش اور تڑپ یہ ہے کہ اسی طرز پر میں مسئلہ تکفیر رشت کو اٹھانا چاہتا ہوں اس عنوان کے ساتھ کہ ہم رافضیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں اور ان کے کفر کے ہمارے پاس دلائل کیا ہیں اور ہم نے یہ آواز کیوں اٹھائی ہے, اس کو باقاعدہ مسئلہ تکفیر کے عنوان سے میری خواہش ہے کہ سنی نوجوان کے ذہن میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا جائے. کیوں, جب تک آپ کسی فتنے کی صحیح حیثیت سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک آپ اس کے انسداد کے لیے بھی کوئی تیاری نہیں کر پائیں گے. سادہ سی مثال سے سمجھیے کہ جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوگی تو ڈاکٹر اس مریض کا علاج کبھی نہیں کر پائے گا, نہ اس میں اس کو کامیابی ہوگی. کامیابی اسی صورت میں ہوگی اس حکیم یا ڈاکٹر یا طبیب کی جب وہ پہلے مریض کی مرض کی تشخیص کر لے کہ اسے تکلیف کیا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ علاج شروع کرے گا, تو اگر اس شخص کی زندگی کے کچھ دن باقی ہیں تو شفا ضرور ہو، اور اگر زندگی ختم ہو گئی ہے تو پھر تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی دوا کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا. بین اسی طرح آپ کس فتنے کی سرکوبی کے لیے اٹھیں گے یا اس کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہیں گے تو آپ کو پہلے اس فتنے کی صحیح حیثیت کو معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کیا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں. اگر آپ یہ معلوم نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں. چنانچہ اسی سوچ اور فکر کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ چیز طے کر لینا چاہیے کہ اصحاب رسول کا دشمن کافر کیوں ہے، ہم اس کے کفر کا اعلان کیوں کرتے ہیں، ہم اس کی تکفیر کے قائل کیوں ہیں، ہمارے پاس اس کے کافر ہونے کے دلائل کیا ہیں. اور جب آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے ایک فتنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا آسان ہو جائے گا، راستہ اور لائن آپ کی ایک متعین ہو جائے گی کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور اس راستہ میں یوں ہم نے رکاوٹ بننا ہے. جہاں تک اصحاب پیغمبر کے دشمنوں کے کفر کا تعلق ہے تو میں تقریباً 15 سال سے ان کے کفر کا سٹیج پہ اعلان کرتا چلا رہا ہوں. ایک عرصہ تک میری وہ آواز محدود تھی، اس لیے کہ میں خود محدود تھا. رفتہ رفتہ جیسے جیسے دوست احباب نے، اکابرین نے شفقت فرمائی اور مجھے ملک کے مختلف حصوں میں موقع ملا تو یہ آواز دور دور تک پہنچی، پھیلی، اور پھر اللہ رب العالمین کا مزید کرم ہوا کہ جید علماء کرام، اساتین امت، جن کا تقویٰ، پرہیزگاری، علم، فام، دیانت، للہیت ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، وہ بھی اس طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ فتنہ رشت کی شرعی حیثیت کو متعین کر دیا اور ہندو پاک کے علماء نے فتوی کفر چھاپ کر ہماری سرپرستی کی. اور آج میں پوری جرات کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم تنہا نہیں ہیں، پوری امت ہمارے ساتھ ہے. آپ نعرے کم لگائیں گے، وقت بہت کم ہے تو میں سفر زیادہ کر سکوں گا. میں آگے چلنے سے پہلے خود رابطیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف ہندو پاک کے علماء نے متفقہ طور پر کفر کا فتویٰ چھاپ دیا ہے. اگر آپ میں جرأت ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتویٰ آپ کے خلاف زیادتی ہے تو آپ اس فتوے کے خلاف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں رٹ دائر کریں. اگر رابطی ایک فتوے کو عدالتی چیلنج نہیں کرتے، اس کے خلاف رٹ دائر نہیں کرتے، جبکہ فتوا دینے والے بھی زندہ ہیں اور جن پہ فتوا لگا ہے وہ بھی زندہ ہے. اگر یہ اس فتوے کو غلط سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے اسلام کے دلائل رکھتے ہیں، تو انہیں بلا تاخیر فوراً عدالت میں آ جانا چاہیے. اگر وہ نہیں آتے، اس فتوے کو چیلنج نہیں کرتے، تو پھر میں اگلی بات رافضیوں سے بھی کہوں گا اور حکومت سے بھی کہوں گا. رافضیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کا اس فتوے کو عدالتی چیلنج نہ کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ اپنے کفر کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے پاس اپنے آپ سے فتوی کفر کو دور کرنے کے کوئی دلائل نہیں ہے. آپ میں یہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے آپ اس فتوے کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں. اور حکومت سے یہ کہوں گا کہ جس فریق پر کفر کا فتوی لگا ہے، اگر وہ فریق اس فتوے کو عدالتی چیلنج نہیں کرتا ہے، تو پھر جب ہم اس کے کفر کا اعلان کریں، حکومت کو ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا اخلاقی جواب نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ فریق متاثرہ ہے، جب وہ اس کے خلاف کسی رد عمل کے لیے تیار نہیں ہے، عدالتیں بھی ہیں، قانون بھی ہیں، اور انہیں آنے میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں. وہ ریٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں ایک مسلم فرقہ ہے اور ہمیں سنی علماء کافر کہہ رہے ہیں، تو وہ عدالت میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ وہ رکاوٹ ہے. اگر وہ نہیں آتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو فریق متاثرہ ہے، جب اسے تکلیف نہیں ہو رہی، جب وہ اپنی کمزوری سمجھتا ہے، جب اسے اپنا کفر خود معلوم ہے، تو پھر حکومت کو کیا تکلیف ہے کہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے، یا اگر ہم ایک کافر کے کفر کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے عوض میں ہمیں سزائیں دی جائیں. یہ کوئی اخلاقی جواز ہے جی؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ اخلاقی جواز بنتا ہے؟ نہیں بنتا ہے. اور میں یہ بھی پیشین گوئی کرتا ہوں کہ رات بھی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، لیکن اس فتوے کو عدالتی چیلنج نہیں کر سکتا. مزید میں ان چند علماء سے بھی درخواست کروں گا جو ابھی تک شاید کسی مصلحت کے تحت یا عدم تحقیق کی بنیاد پر فتوی تکفیر سے اتفاق نہیں کر رہے. میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ تم رافضیوں کو ابھارو اور انہیں عدالت میں لاؤ، تم بھی ان کے دفاع میں دلائل پیش کر دو عدالت میں کہ یہ کافر نہیں بنتے، اور وہ بھی دلائل پیش کر دیں اپنے دفاع میں کہ کافر نہیں بنتے. اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا فل بینچ رف کے اسلام کو تسلیم کر کے فیصلہ ان کے حق میں کر دے، تو کم از کم حق نواز یہ لکھ کو دے لکھ کے دینے کو تیار ہے کہ مجھ جیسے مولویوں کو گولی مار دی جائے کہ ہم فتنہ پھیلا دیں.
راستیوں کے لیے نسی سبا، راستیوں کے لیے نسی سبا، راستیوں کے لیے نسی سبا. دنیا کا بات کیا؟ دنیا کا بات کیا؟
میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں صرف اپنی حد تک کی بات کرتا ہوں کہ میں اب اپنی زندگی کے بقیہ جو کفر کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے وقت کر چکا ہوں، میں کسی بھی اسلامی فرقے کے خلاف بولنا نہیں چاہتا ہوں. اگر یہ فرقہ بھی اسلامی ثابت ہو جائے اور اس کا کفر عدالت میں ثابت نہ کیا جا سکے، تو کم از کم ہم ان کے خلاف بولنا بھی چھوڑ دیں گے، بلکہ یہ لکھ کے دیں گے کہ ہم جیسے مولویوں کو گولی مار دی جائے کہ ہم ملک میں فتنے ہیں، ہم امن نہیں چاہتے. لیکن اگر نہ رافضی عدالت میں آئے، نہ وہ اپنے سے کفر کو زائل کر سکے،
نہ اس کو عدالت میں آنے کی جرات ہو تو پھر حکومت جو راستہ میں رکاوٹ بنتی ہے پھر دور بات ہے کہ ہماری ٹکر برائے راست اس حکومت سے لگے گی کہ جو حکومت اسلام کی تبلیغ کے راستہ میں رکاوٹ ہے. پھر انہیں گلا نہیں ہونا چاہیے کہ آخر ہمیں کیوں گالیاں دی جاتی ہیں, ہمارے خلاف کیوں برسا جاتا ہے, ہمارا کیا جرم ہے. پھر انہیں ناراض نہیں نہ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا جی؟ متاثرہ فریق اگر کچھ نہیں کرتا ہے تو کسی دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارا راستہ روکے؟ متاثرہ فریق راستی ہے یا نہیں کہ کوئی اور ہے؟ متاثرہ فریق کفر کا فتویٰ اس کے لگا, وہ عدالت میں نہیں آ سکتا, اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی. وہ ایک مرلہ زمین کے لیے عدالت میں آتا ہے, اپنے ایمان کے لیے نہیں آتا. اور جب وہ نہیں آ رہا تو اس کو اپنی کمزوری معلوم ہے یا نہیں؟ ہاں ایک بات یہ تھی کہ فتویٰ دینے والے بھی مر گئے ہوتے اور جن پہ فتویٰ لگا ہے وہ بھی مر گئے ہوتے, تو مجبوری تھی کہ نہ مدعی فریق ہے, نہ ملزم فریق ہے, نہ متاثرہ فریق ہے, اور نہ وہ ہے کہ جس نے اس کو متاثر کیا ہے, تو عدالت میں کون آئے جب دونوں فریق زندہ ہیں؟ میری بات آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی. جب دونوں فریق زندہ ہیں اور ملک میں ایک شور ہے, خوف ہے, تو انہیں عدالت میں آ جانا چاہیے یا نہیں آ جانا چاہیے؟ بلند آواز سے ہاں. ایک وقت تک کم از کم میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں, اکابرین کی نہیں, ان کی ایک اپنی سوچ ہوگی, ہم اپنی سوچ کسی پہ تھوسنا نہیں چاہتے نہ اس پوزیشن میں. ایک وقت تک میں انتظار کروں گا کہ وہ متاثرہ فریق عدالت میں آتا ہے یا نہیں آتا. اگر وہ نہیں آتا ہے تو پھر ہم عدالت میں آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری طرف؟ پھر ہم عدالت میں آ رہے ہیں. اور کس عنوان سے آ رہے ہیں؟ وہ عنوان یہ ہوگا کہ میں اس سنی بچی سے مقدمہ کرواؤں گا جس کا کسی راستے سے اس کے باپ نے نکاح کر دیے, اور وہ سنی بچی عدالت میں دلائل پیش کرے گی کہ میری فقہ کے مطابق یہ کافر ہے, میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان کی کسی بھی عدالت سے یہ فیصلہ لے لیا جائے گا کہ کیا واقعی سنی بچی اور راستی مرد کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. اگر نہیں ہو سکتا تو نکاح نہ ہونے کی بنیادیں کیا ہیں؟ اور وہ بنیاد یہی بنے گی کہ رفت کا کفر ہزار منت سمت ہے, لہذا ایک صورت میں کوئی مسلم بچی اس کے نکاح میں نہیں لے سکتی ہے. عدالت چاہے چھوٹی ہوگی چاہے بڑی, لیکن ریاست بہاول پور کی عدالت کی طرح اس کو نکاح کے اس مسئلے کا فیصلہ کرنا ہوگا. اس میں جرات نہیں رہے گی کہ وہ ٹھکرا سکے. جس طرح آج سے بہت مدت پہلے راس المحدثین امام المحدثین سید انور شاہ کاشمیری نے ریاست بہاول پور کی عدالت میں ایک مسلمان بچی کے نکاح کا کیس عدالت میں لڑ کر سب سے پہلا فیصلہ قادیانیت کے خلاف کفر کا حاصل کیا تھا, انہی لائنوں پہ چل کے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کسی ایک ضلع میں, کسی ایک شہر میں, کسی ایک عدالت میں رقص کے خلاف کسی مسئلہ نکاح پہ کفر کا فیصلہ لے بھی بتائے. کیا رائے؟ اس میں کوئی زیادتی ہے جی؟ ہمیں حق پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ بلند آواز سے سنی کا حق ہے, سنی کا حق ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی آبرو کو تحفظ دے سکے. اگر کچھ لوگ مخالفے میں غلط فہمی میں نکاح کر بیٹھے ہیں تو ان کو اب ہم شادی کرنے, اونچی آواز سے, اب ہم سنی بچیوں کی شادی کرنے نہیں دیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ جس سنی نے مخالفہ میں نکاح کی ہے وہ ہمارے دلائل سننے کے بعد کبھی بھی سنی بچی راستی کے قبضہ میں نہیں دے گا. یہ چند باتیں میں نے بنیادی طور پہ عرض کی کہ اگر راشٹری عدالت میں نہیں آتا تو پھر ہم آ رہے ہیں، لیکن چند دن انتظار ضرور کریں گے کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. وہ آتا ہے عدالت میں یہ نہیں آتا، یہ محض اس کا شور اور غوغا. ہم دشمنان اصحاب رسول کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کوئی ذاتیات یا کوئی مفادات یا ہم کسی حادثے کی پیروی کر رہے ہیں؟ نہیں، اس پر ہم وہ پہاڑ سے زیادہ وطنی دلائل رکھتے ہیں، بہت پہاڑ سے زیادہ وطنی. آپ اجازت دیں تو میں شروع کروں؟ کس وقت تک آپ بیٹھیں گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتلا جائے اگر آپ چاہیں. ایک منٹ، اگر آپ چاہیں، ایک منٹ ایک منٹ، اگر آپ چاہیں ابھی تو میں نے چند تنہی دی، ابھی تو آپ نے وعدہ کیا تو ابھی دو چار اس میں شروع ہو گئے. پانی وانی بند. کل کو اگر کہیں آپ کو دھرنا لگانا پڑ جائے اپنی تاریخ کو کامیاب کرنے کے لیے تو پھر آپ پانی کے لیے بھاگیں گے؟ تو ٹرینیں کو اس کی لینا چاہیے یہ نہیں لینا چاہیے؟ پھر جو پانی کے لیے اٹھے اسے بھی بٹھا دو، مرتا نہیں ہے وہ دو گھنٹے کے لیے انشاءاللہ. ویسے اگر اس کی موت نہیں آئی ہے تو اس پیاس سے نہیں مرے گا. اظہار کریں موقع بموقع، اور اتنا ہی نہ ہو کہ وہ نعرے ہی ہوں تقریر ہو ہی نہ سکے. جہاں تک میں نے تقریر ابھی شروع نہیں کی ہے، یہ تو ابھی میں خود بھی لائن پہ آنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی لانا چاہتا ہوں اگر آپ تیار ہوں آنے کے لیے تو. جہاں تک میں 15 سال کے عرصہ میں تعلیم سے فراغت کے بعد رفس کے لٹریچر اور کتب کا مطالعہ کر سکا ہوں، اور اکابرین ملت کے فتاوجات اور دلائل کو دیکھ سکا ہوں، تو میں اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں دیانتداری کے ساتھ، کم علمی کم فہمی کے باوجود، کہ دنیا بھر میں پوری رفت کی تاریخ میں کوئی ایک شخص بھی جسے راستیوں کے ہاں سند تصور کیا جاتا ہو، جس کی مذہبی حیثیت ہو، جو اتھارٹی مانا جائے، یا جس کے اس فرقے کے ہاں اعتماد کیا جاتا ہو، رس کی پوری 1300 سالہ تاریخ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس قرآن کا قائل ہو جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں. ایک شخص پوری رس کی مذہبی تاریخ میں لے دے کے 4 آدمی ایسے نکلے جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، ہم اسی کے قائل ہیں. صرف 4 آدمی. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فرقے کی 1300 سالہ تاریخ ہو جس نے اس مذہب کے ہزاروں نمائندہ رہنما گزر گئے ہوں، ہزاروں اور لاکھوں اس کے افراد گزر گئے ہوں، 1300 سال کی اس کی تاریخ ہو اور اس پوری تاریخ میں 4 آدمی ایسے نکلے جو کہیں ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، تو آپ بتلائیں بنیادی طور پر کہ ان 4 کا اعتبار کیا جائے گا یا ان لاکھوں اور ہزاروں کے عقیدے کا اعتبار کیا جائے گا؟ 1300 سال میں صرف 4 آدمی ایسے نکلے جو کہیں ہم اسی قرآن کے قائل ہیں، باقی پوری اس مذہب کی تاریخ میں کوئی ایک فرد بھی، نہ مرد نہ عورت، نہ امام نہ مقتدی، نہ قائد نہ کوئی رہنما، نہ کوئی ورکر اور کارکن، کوئی ایک بھی 1300 سال کی تاریخ میں پورے فرقے میں سوائے 4 آدمیوں کے ایسا نہ نکلے جو یہ کہے کہ ہم اسی قرآن کے قائل ہیں۔ اس پورے فرقے کی 1300 سالہ تاریخ میں جب 4 آدمی صرف آئے کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں تو ان 4 کی کوئی ویلیو یا وقت باقی رہ جائے گی؟ بات تو پورے فرقے کی مانی جائے گی، بات پورے اس کے 1300 سالہ پروگرام اور تاریخ کی تسلیم شدہ ہوگی اور ان 4 کی کوئی اہمیت تسلیم نہیں کی جائے گی۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ 4 بھی یہ اعلان کرنے میں نیک نیت، مخلص اور سچے نہیں ہیں، بلکہ خود ایک راستی مجتہد انوار نعمانی نے بات کرتا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں، اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اس سے علی کا نام نکال دیا گیا ہے، اس کی صورتوں میں، آیتوں میں اور پاروں میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ ہمارے فرقے کے 4 آدمی ایسے ہیں جو اسی کو قرآن مان رہے ہیں کہ یہ صحیح کتاب اللہ، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو جواب میں یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ ہمارے 4 بزرگ بھی ہماری طرح تعریف قرآن کے قائل تھے، اس قرآن کو ناقص ماننے کے قائل تھے، اس قرآن کی تبدیلی کے قائل تھے۔ کہتا ہے وہ 4 بھی ہم سے مختلف نہیں ہیں، عقیدہ ان کا بھی یہی ہے جو ہمارا ہے، لیکن ان 4 نے جو انکار کیا ہے کہ ہم اس قرآن ہی کو صحیح مانتے ہیں اور اس کی تعریف کے قائل نہیں ہیں، ان 4 نے تقیہ کر کے مصلحتاً اس وقت کے حالات کے تقاضے کے تحت یہ لکھ دیا کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ حقیقتاً انوار نعمانیہ کا راستی مجتہد کہتا ہے کہ یہ 4 بھی اس قرآن کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اس کی تعریف کے قائل ہیں، اور پھر اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل یہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ 4 علماء، یہ 4 ہمارے بزرگ اور قائد، یہ اپنی کتب میں وہی روایات درج کرتے ہیں کہ جن روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اسے بدل دیا گیا ہے، اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، یہ ہمارے اکابر انہی روایات کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد ان کا رد نہیں کرتے ہیں، ان کا تنقید نہیں کرتے ہیں، ان پہ جرا نہیں کرتے ہیں، ان روایات کو موضوع قرار نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپنی کتابوں میں بغیر جرا کرا کے ان کو لکھتے چلے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ روایات قبول کر لی، اپنی کتابوں میں ان کو لے لیا اور ان پہ جرا نہیں کی، رد نہیں کی گئے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے یہ 4 بزرگ بھی اس قرآن کے قائل نہیں تھے، البتہ حالات کے تحت مجبور ہوئے، تکیہ کر کے انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا۔ لہذا کہتا ہے کہ ہمارے پورے فرقہ میں کوئی ایک بھی اس قرآن کا قائل نہیں ہے، ہمارے پورے فرقے کا اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے، اور روایات تناسر کے درجہ کو پہنچی ہوئی ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 1300 سال کی پوری تاریخ میں کوئی ایک راستی بھی اس قرآن کا قائل نہیں، اس کو کتاب اللہ نہیں مانتا ہے، اس کا ہر فرد، چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، مستحد ہو یا باقر، کوئی بھی ہو، وہ اس قرآن کی تحریف کا قائل ہے، اس کی صورت کی تبدیلیوں کا قائل ہے، اس کی ترتیب کا قائل ہے، اس کے حروف کے بدل جانے کا
قائل ہے اور پورا فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے اور یہ اصلی نہیں ہے. جس فرقہ کے ہاں اس قرآن کو اصلی تسلیم نہ کیا جاتا ہو اگر وہ بھی مسلمان ہے تو تم کفر کی تعریف کرو کہ کافر کسے کہا جاتا ہے.
بھائی آپ نے میری بات تو نہیں مانی. جب یہ حضرات اٹھ کے چلے جائیں گے سونے کے لیے اور میں اکیلا کھڑا رہوں گا آپ اس میں خوش ہوں گی جی؟ یا آپ تو بات مجھے کرنے دیتے ہیں؟ کیا رائے آپ بات کرنے دیں گے آپ؟ میں نے دوبارہ سے بارہ عرض کی ہے کہ آپ بات کو سنیں اور نعرے میں کمی نہ آئے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رشت کی پوری 1300 سالہ تاریخ میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اس قرآن کا قائل ہو جس کو آپ پڑھتے ہیں. اگر اس قرآن پر ایمان رکھنا ضروری ہے تو راستی کے کفر کا اعلان کرنا ضروری ہے, اور اگر آپ کے ہاں اس قرآن پہ ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے تو پھر آپ پر جو دل چاہے راستی کو مسلم نہیں کچھ آپ کہتے پھرے پھر آپ سے میری بات نہیں. اگر یہ کتاب اللہ ہے اسے جبریل لایا ہے محمد رسول اللہ پہ آج سے 1400 سال پہلے یہ اتری ہے سچی اور لاریب کتاب ہے اور آپ مانتے ہیں کہ اللہ نے اتاری تھی اور آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا تو 1300 سال کی پوری تاریخ کا راستی اس قرآن کا قائل نہیں ہے. اس کا پورا مذہبی لٹریچر پڑا ہے. آپ نے اسے جس شخص کا دل چاہے اس کی تحقیق کرنے جستجو کریں مطالعہ کریں. اگر آپ کو کوئی اس میں کمزوری نظر آتی ہے تو آپ ہماری اطلاع میں اضافہ کریں. اگر دلیل میں کوئی کمزوری ہو پورا فرقہ اس کا قائم. مزید عرض کرنا چاہ کہ رشت نے 12 امام تجویز کیے, ان 12 کو انبیاء پر فضیلت دی ہے, ان 12 کو معصوم کہا ہے, ان کی اطاعت کو فرض کردانا ہے. ان میں سے پہلے امام کا کلمے میں نام لینا ایمان کی علامت قرار دی ہے, اذان میں نام لینا ایمان کی علامت قرار دی ہے, اور ان 12 کے 12 کو غلطی سے مبرہ خطا اور لغزش سے پاک اور صاف مانا ہے, اور ان کے مراتب کو تمام انبیاء سے بلند و بالا مانا ہے, حتیٰ کہ پہلے امام علی بن ابی طالب کو درجے کے لحاظ سے, علم و فہم کے لحاظ سے, عصمت و تقویٰ کے لحاظ سے, تقدس و شرافت کے لحاظ سے محمد رسول اللہ کے برابر کہا ہے. چنانچہ آیت مبارکہ کو پیش کرتے ہوئے رب کی تمام تفسیریں اعلان کرتی ہیں کہ آباد کہ انفسنا وانفسکم, جب پیغمبر نے کہا تھا ہم بھی آتے تم بھی آؤ, ہم بھی اپنی اولاد لاتے ابنا آنا ابنا حکم وانفسنا وانفسکم, کہتے یہاں انفسنا میں نبی نے علی کو مراد لی ہے. نبی نسل رسول ہے, جو عصمت رسول کو حاصل ہے وہی عصمت علی کو حاصل ہے, جو علم رسول کو حاصل ہے وہی علم علی کو حاصل ہے, جو تقدس نبی کو حاصل ہے وہی تقدس علی کو حاصل ہے. یعنی باقی علمہ تمام پیغمبروں سے افضل ہے اور علی بن ابی طالب کو محمد رسول اللہ کے برابر کا درجہ دیا ہے. یہ 12 امام جو رشت نے تجویز کیے ایک خاص عیب کے تحت اور خصوصی صفات کے ساتھ, ان 12 میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ راستی کی دنیا کی کسی کتاب میں ہوں, کہ یہی قرآن صحیح ہے. اس کے برعکس یہ تو ہے کہ یہ 12 کے 12 دھڑا دھڑ کہتے ہیں قرآن اصلی نہیں ہے, اس میں کفر کے طول کھڑے کر دیے گئے ہیں, اتنے آلے رسول کا نام تھا نکال دیا گیا ہے, زائد 2000 روایات
رب کی کتب میں ان آئمہ سے نقل کی گئی ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں. 2000 سے زیادہ روایتیں ان اماموں سے قرآن کے انکار کی بیان کی گئی, لیکن ایک روایت بھی کسی ایک امام سے قرآن کے حق میں پورے رب کے لٹریچر میں نہیں ہے. میں دنیا رب کو پاکستان سے ایران تک چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم نے بوتل کا دودھ نہیں پیا, اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, میرے چیلنج کو عدالتی چیلنج کرو. اگر تمہارا اسلام ثابت ہو جائے مجھے کسی بھی پلی کے چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دی جائے. بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ پوری دنیا چیلنج کو چیلنج ہے. میں انسان تراشی کا عادی نہیں ہوں. اگر ایک تحریک کا آغاز کی جائے تو پاؤں مضبوط کر کے کی جائے, کچھ سوچ اور سمجھ سے کی جائے, کسی دلیل کی بنیاد پہ کی جائے. ماس جوش جذبے اور غصے کی بنیاد پہ نہیں کیا. کوئی ایک روایت بھی ان 12 اماموں سے جن کے خصوصی صفات راتری لٹریچر بیان کرتا ہے اس قرآن کے حق میں نہیں ہے. اس کے برعکس 2000 سے زیادہ روایتیں انہیں اماموں کی یہ ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. نمبر 3, ایک روایت جو ہر جرح سے والا ہے, ہر تنقید سے والا ہے اور پورے فرقہ کے راہ مسلمہ ہے, وہ روایت یہ ہے کہ جب سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہوا, آپ دنیا چھوڑ گئے, تو آپ کے بعد علی بن ابی طالب اور اس وقت تک اپنی چادر کندھے پہ نہیں ڈالی ہے جب تک قرآن کو جمع نہیں کر لیا. جب جمع کر چکے تو راتری کتب بلا اختلاف بلا نصاب بلا رد و قضا بغیر کسی جرح کے اس روایت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ علی اپنے اس جمع شدہ قرآن کو ابو بکر و عمر کے پاس لائے اور انہیں کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جو جبریل کی وساطت سے محمد الرسول اللہ پہ اترا تھا, تمہیں اس کو نافذ کرنا چاہیے. آگے رابطی روایت کہتی کہ ابو بکر و عمر دونوں نے جواب دیا, ہمارے پاس اپنا قرآن ہے, ہمیں تیرے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں, اسے لے جائے. علی کو غصہ آیا, انہوں نے قرآن کو بند کیا, تالا لگا کے مہر لگائی, مکمل کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ اب مہدی سے پہلے اس قرآن کی زیارت نہیں کی جا سکے گی. یہ وہ روایت ہے جو رس کی چھوٹی بڑی ہر کتاب میں ہے, جس پر کسی بھی راوی مفتی عالم ذاکر محقق مجتہد نے یا کسی بھی راوی سے آج تک چرچا نہیں کی ہے. ہر چھوٹی بڑی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. رس کے ہاں اس روایت کو تواتر کا درجہ حاصل ہے. رس کے ہاں یہ روایت مسلمہ ہے. رس کے ہاں اس روایت پہ کوئی تنقید نہیں ہے. رس کے ہاں اس روایت پہ کوئی جرح نہیں ہے. اور روایت کا مضمون یہ ہے کہ ابو بکر کا قرآن الگ تھا اور علی قرآن الگ لائے تھے. پھر علی نے وہ قرآن پیش کیا تھا, ابو بکر نے اس کا انکار کر دیا تھا, علی نے اس قرآن کو چھپا دیا اور کہا کہ اب ماضی سے پہلے تم اس کی زیارت نہیں کر سکو گے. یہ روایت کھل کے کہتی ہے کہ جس قرآن کی زیارت آپ کر رہے ہیں علی کے قول کے مطابق یہ وہ نہیں ہے جو جبریل لائے تھے, اور جو جبریل لائے تھے وہ علی ہمیشہ کے لیے ماضی کی آمد تک کے لیے غائب کر گئے ہیں. اس روایت کی موجودگی میں کوئی ایک راستی بھی اس قرآن کا قائل ثابت نہیں ہو سکتا ہے. جب وہ رب سے توبہ کرے گا, رب کے کفیہ لٹریچر کا انکار کرے گا, رب کے مذہب سے جدا ہوگا, اگر وہ راستی رہتے ہوئے اپنی کتب کو مانتا رہے تو اس قرآن پہ ایمان نہیں رکھ سکتا ہے. اور جب اس قرآن پر ایمان نہیں ہے تو وہ چاہے کسی کا نہ ہو اس کے کفر کا, اس کے راست کا, بدر کا, بدماشی کا, شطرت کا, اعلان کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت مجھے صدائے حق کو بلند کرنے سے بات نہیں رکھ سکتی ہے.
وہ چاہے پلے بھی پیا کے کوئی نہ جی, میں نے تو کلیجے نکال کے آپ کے سامنے رکھ لی. کوئی بات سمجھ آئی؟ جس بات میں کہہ رہا ہوں دلیل کوئی نہیں جی, بغیر دلیل کے پر تم جب علی کا قرآن ابھی پوشیدہ ہے تو یہ قرآن صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو وہ غلط ہے, اور اگر وہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے. تو جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے وہ اس کو غلط مانتے ہیں یا نہیں مانتے, اور جو کہتے ہیں یہ صحیح ہے یہ اس کو غلط مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اسی وجہ سے اب فیصلہ آپ دے دیں کہ اس کو صحیح ماننے والے مسلمان ہیں یا اس کو صحیح ماننے والے مسلمان ہیں. جذبات سے ہٹ کر اور اس خطرے سے بھی موافق ہیں تو مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, مولوی انتشار پیدا کرتے ہیں, نزاع اور اختلاف پیدا کرتے ہیں. نہ مولوی غریب کا ہو جائے, ایک آدمی بے حیائی کرے اس کو بے حیا نہ کروں
ضرور
کیا کہیں آپ بتلائیں؟ ایک آدمی چوری کرے اس کو چور نہ کروں, کوئی ڈاکہ مارے ڈاکو نہ کروں. ایک شخص کھل کے کہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے آپ بتلائیں کہ میں اس کو کافر نہ کروں تو کروں کیا؟ وہ آپ فیصلہ کرتی بڑی آسانی کے ساتھ چھاپ لگا دی جاتی ہے کہ جناب فرقہ واریت پھیلا دی. لیکن میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں آج تم فرقہ واریت کا تانا ہمیں دے رہے ہو, زندگی رہی تو چند سالوں بعد کاغذانی مسئلے کی طرح رب بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا تو دیر جائے گا جیسے میں آج اس کو کافر کہنے کی وجہ سے دیر جائے گا. اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جیل خصوصیت کے ساتھ سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ ہم آپ کو کسی مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتے, کھل کے بات کہنا چاہتے. جیل ہماری منزل کے راستہ میں ایک رکاوٹ ہے, ہماری منزل کے راستہ میں جیل ایک ندی ہے, جیل ایک نالا ہے, جیل ایک کانٹا ہے. اگر میں نے یا آپ نے منزل پر پہنچنا ہے تو آپ کو اس ندی نالے کو عبور کرنا ہوگا, اس کانٹے کو اٹھانا ہوگا. یہ بھول جائیے کہ آپ مخمل کے بستر سے سو کر تحریک کو کامیاب کر لیں گے یا آپ کی دعا سے تحریک کامیاب ہو جائے گی, یا آپ کی تسبیح سے تحریک منزل پہ پہنچائے گی. نہیں, حاشا وکاللہ, میں دعا تسبیح اور تہجد کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اللہ کی ایک عادت ہے وہ ماں تہجد پڑھنے کی بنیاد پر منزل نہیں دیتا, ماں تسبیح اور دعا کی بنیاد پر منزل پر نہیں پہنچاتا ہے, اور کوئی تحریک نہیں پہنچی ہے. اگر تہجد وظیفہ پڑھنے اور تسبیح سے کوئی تحریک منزل پر پہنچ سکتی تو محمد سے زیادہ معصوم ہاتھ کسی ولی کے نہیں ہے. محمد رسول اللہ سے بڑا تہجد گزار ماں چل نہیں سکتی ہے. نبوت نے ماں تہجد سے بنیاد رکھ کے تحریک کو کامیاب نہیں کیا ہے. نبوت کی تحریک بھی تب کامیاب ہوئی جب خود پیغمبر نے بطن اقدس پر پتھر باندھے, اس کی جماعت نے پتھر باندھے. نبی کی تحریک بھی اس دن منزل پہ پہنچی ہے جب اس کے ساتھیوں کی چپڑی اجھیڑ لی گئی, جب ان کے بچے ماؤں کی جھاتیوں سے چھین کر دیواروں میں چن دیے گئے. ظلم ہوا, تشدد ہوا, وہ سید کے پہاڑ توڑ دیے گئے, تب جا کر محمد رسول اللہ کی تحریک کامیاب ہوئی اور پھر فاروق اعظم نے اعلان کیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. ہر تحریک قربانی مانگتی نہیں مانگتی؟ کیا خیال ہے آپ کا, مانگتی ہے یا نہیں مانگتی؟ پھر ہتھکڑی سے ڈر کے ہم اس راستہ سے ہٹ جائیں گے؟ اونچی آواز سے بولی، دیر سے ڈر کے اس راستہ سے ہٹ جائیں گے؟
نہیں، بھول ہے دشمن کو، مغالتا ہے دشمن کو، یا میں شاہ اسماعیل کا نام نہ لیتا، یا میری زبان پر شاہ ولی اللہ مجدد الفسانی، حسین احمد مدنی، شیخ الہند غلام اللہ خان کا نام نہ آتا. جب نام آئے تو میں حرامی بچہ نہیں حلالی بننا چاہتا ہوں. کیا جیل آج سوچتی رہے؟ خیر یہ کیا جیل، کیا جیل آج سوچتی رہے کہ زنا جاری ہے، رشوت جاری ہے، سود اور گنڈہ گردی جاری ہے، ظلم بربریت اور تشدد جاری ہے، حتیٰ کہ توہین نبوت، توہین ازواج نبوت، توہین اطاعت نبوت جاری ہے، اور جیل میں کوئی نہیں آتا. کیا آتا اللہ شاہ کی نسل لٹ گئی؟ کیا حسین احمد کے نام لیوا لٹ گئے؟ کیا مجدد کا نام پکارنے والے سفر ہستی سے مٹ چکی ہیں؟ کیا میں جیل کو یہ تاثر دوں؟ نہیں، میں اس سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک کفر ہے عطا اللہ شاہ کا نام زندہ ہے، جب تک کفر ہے غلام اللہ باقی ہے، جب تک کفر ہے حسین احمد باقی ہے، جب تک کفر ہے مجدد الفسانی باقی ہے، جب تک کفر ہے شاہ ولی اللہ باقی ہے، چاہے وہ کسی رنگ میں آئے لیکن باقی ہے، کفر بھول جائے. آپ اس ممبر سے 40 سال تک مسلسل یہ رات دن سنتے رہے ہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں. آپ کے کانوں نے مسلسل 40 برس تک یہ گونج سنی ہے کہ زندگی کا مالک ایک اللہ ہے، موت کا مالک ایک اللہ، نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ. اگر آپ کا اس پر پختہ یقین ہے پھر کفر کا دل میں ڈر کیوں ہے؟ موت سے پہلے آپ کی موت نہیں آ سکتی ہے، جو رات قبر میں آئے گی باہر نہیں آ سکتی، جو باہر آئے گی قبر میں نہیں آ سکتی. یہ کر رہا تھا، تھک تو نہیں گئے؟ سوا ایک ہو رہا ہے، بس کر دیں. میں ویسے ابھی ستاٹ نہیں ہوا، کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر شاید زندگی نہ رہے، زندگی نہ رہے یا آزاد فضا نہ رہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ زندگی نہ رہے یا ابھی تو آج تازہ صدا بجتی ہے بھائی، حضرت کے شہر میں، حضرت مولانا صدیق صاحب کے شہر میں مجھے آج داخل نہیں ہونے دیا گیا. اقلیت سرچر بولے، اکثریت کو اقلیت کی طرح مت لا جائے، داخل نہیں ہو سکتے شہر میں، نہیں ہو سکتے. دوستوں کا مشورہ تھا، اگرچہ میں اس مسئلے میں انتہائی ضدی ہوں، کہ میرے پہنچنے کے بعد جب کوئی ڈپٹی کمشنر داخلہ بندی کے کاغذ پیش کرتا تو میں نہیں مانتا. اگر مجھے پابند کرنا ہے تو جنگ میں پابند کر لوں، میں سفر ہی نہ کروں، لوگ جلسے کے انتظامات ہی نہ کریں، کسی کو پریشانی ہی نہ ہو، لوگ دور دراز سفر کر کے آ جائیں، تقریر کرنے والا بھی آ جائے، اور اس کے بعد ایک گول گپا وہ برآمد ہو کے بھی آپ کا داخلہ بند ہے. یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ کیا کیا رہے آپ کا؟ میں زیادتی کو کبھی برداشت نہیں کرتا ہوں، لیکن آج دوستوں کا مشورہ تھا کہ چلو ایک مرتبہ موقع دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
تو موقع دے دیا. آئندہ میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم بغیر بتلائے آئیں گے تاکہ آپ کو بھی نوٹوں کی ضرورت نہ پڑے. ہمارے ساتھ ہمارے حقوق کی پامالی کی انتہا کہ اکثریت کے باوجود ہمیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے, جبکہ راستی انڈر گراؤنڈ زیر زمین خفیہ فوجی ٹریننگ لے رہا ہے. اور میں یہ رات پنجاب کے اکثر اضلاع اور کراچی کے بعض مقامات پر بھی فاش کر چکا ہوں, اور آج پنڈی میں نام لینا چاہتا ہوں کہ اقبال احمد خان وزیر مملکت اور جنت سستی مسلم لیگ اور چودھری شجاعت نے میرے سامنے تسلیم کی ہے کہ واقعی راستی زیر زمین فوجی تربیت لے رہے ہیں, لیکن ہم مجبور ہیں کہ کس قسم ہاتھ سے کام کریں. اس کا معنی یہ ہے کہ ایک فرقہ تقریب کاری کے لیے
ڈالتے ہیں, اور اب جو ملک دشمن سرگرمیوں سے ملک کی عوام کو آگاہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں, ہمارا راستہ روکتے ہیں. آخر یہ کون سا انصاف ہے, اور اس انصاف کے بل بوتے پر آپ لوگوں کی کب تک تعریف کی جا سکتی ہے؟ آپ بتلائیں کہ جو لوگ خفیہ ٹریننگ لے رہے ہیں فوجی, وہ ملک میں تقریب کاری چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ وہ مسجد کے امام بننا چاہتے ہیں بلند آباد سے؟ وہ کسی امام باڑے میں ذاکری کے لیے فوجی ٹریننگ لے رہے ہیں؟ کس لیے لے رہے ہیں؟ بلند آباد سے. اور حکومت مانتی اور کہتی ہے ہم کس کس محاذ پہ لڑے, تمہارے لیے محاذ یہی ہے کہ ہمارے داخلے بند کر دو. تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم ہمیں موقع دیتے, ہم اس فتنے کے خلاف تمہیں بھی اور عوام کو بھی آزاد فضا میں آگاہ کرتے. لیکن ظلم کی حد یہ کہ جو چور کو چور بتلاتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے, اور چور مسلسل گھر کو لوٹ رہا ہے اس کے لیے پاسبان جواب دیتا ہے کہ میں مجبور ہوں. اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اور کیا ہو؟ حد ہو گئی ملک کے ساتھ غداری کی کہ ایک طبقہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے, اور ارباب اقتدار اس کے لیے اس کی روک تھام کے لیے تیار تک نہیں, بلکہ یوں کہیے کہ ارباب اقتدار کی تو سوچ ہی الگ بن چکی ہے. یعنی ہم جو فلسطینی مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں, ہمارا راستہ روکنے کے لیے تو آج رات پتہ نہیں کہاں کہاں تیاری اور کہاں کہاں میٹنگ ہو رہی ہوگی, جبکہ ہماری تمام تر سرگرمی اسرائیلی جارحیت امریکہ کے ظلم و تشدد کے خلاف ہوگی, جو کل کو ہونے والا مظاہرہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا. لیکن اس کی روک تھام کے لیے تو ایوان لرس رہے ہیں, تیاریاں ہو رہی ہیں, راستہ روکا جا رہا ہے, اور جو ملک کو برباد کرنے کے لیے زیر زمین تربیت لے رہے ہیں اس کی رکاوٹ کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں ہے, بلکہ الٹا معاشرت ہے کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے. سنی بھائیوں, یہ وقت اللہ نہ کرے اگر آپ بیدار نہ ہوئے تو آپ کی تباہی کا آ رہا. تمہاری اکثریت اقلیت میں بدل دی جائے گی, اور تم کچھ نہیں کر سکو گے اگر تمہاری یہی غفلت بدستور باقی رہی. میں سب کا گلہ نہیں کرتا ہوں, سنی عوام میں ایک حد تک لہر ضرور دوڑی ہے, ایک حد تک اس میں بیداری آئی. خصوصاً میں اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں اپنے برادر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب مدظ اللہ کا کہ جنہوں نے اٹک میں رسک کو لوہے کے چنے چبوائے, بیداری آئی ہے. اسی طرح کسی ایک تحصیل میں, ایک ضلع میں, دوسرے ضلع میں آئے گی. لیکن ساتھ ہی درخواست کروں گا اکابرین سے نہیں, میں ادب کرتا ہوں, میں کون ہوتا ہوں ان کو سمجھانے والا, لیکن ہم عمر نوجوان مولویوں سے درخواست کروں گا کہ بغیر کسی خوف اور تردد کے تم اپنے ممبروں پر اس کفر کے خلاف یلغار کرو, تاکہ سنی نوجوان بیدار ہو, اس کو سنی حقوق سے آگاہ کرو. کیا وجہ ہے؟ ایک سنی نوجوان چپراسی نہیں بنتا، اس کے برعکس قادیانی اور رافی ڈائریکٹر بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، سپیکر بنتا ہے. ایک سنی نوجوان تھانے دار تک نہیں بن پاتا، جبکہ ایک رافی وہ ڈی آئی جی اور آئی جی کے عہدے پہ فائز ہے. ایک سنی نوجوان کو سکول کی ٹیچری نہیں ملتی، اس کے برعکس ایک رافی صوبے کا گورنر بنتا ہے. اقلیت کو اکثریت پر حکومت کا بین الاقوامی اصول کے مطابق حق نہیں ہے. اقلیتیں معطاط ہوتی ہیں، اکثریتیں حکومت کیا کرتی ہیں. جمہوری اصول بھی یہی ہے، بین الاقوامی قاعدہ اور ضابطہ بھی یہی ہے، اخلاق بھی اسی بات کے متقاضی ہیں کہ اکثریت حکومت کرے، اقلیت ماتاتی اختیار کرے. آج اقلیتیں ہمارے سروں پہ ناچتی ہیں، ہمارے مذہبی جذبات کا قتل عام کرتی ہیں، ہمارے احساسات کو برباد کرتی ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے، ہمارے عقائد کا کلا کما بھی کر رہی ہے. اور مزید ظلم یہ ہے کہ اکثریت کو چیخنے کی اجازت نہیں ہے، رونے کی اجازت نہیں ہے. سنی نوجوانوں، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، تم سنی حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو. اگر کراچی میں ایم کیو ایم مہاجر قومی مومنٹ کے نام سے مہاجر حقوق کے لیے 18 سے 20 سال تک کا نوجوان اٹھ سکتا ہے اور اپنے حقوق لے سکتا ہے، تو سنی نوجوانوں بڑوں سے نہیں، 18 سے 20 اور 22 سال تک کے نوجوان کو کہتا ہوں، صدیق کی صداقت میرا اور آپ کا حق ہے کہ ہم بیان کریں. ہمیں بیان نہیں کرنے دی جاتی. کفر کے خلاف آواز بلند کرنا میرا اور آپ کا حق ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا. حکومت کرنا سنی اکثریت کا حق ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا. ان حقوق کے حصول کے لیے 18 سے 22 سال تک کا نوجوان مرتم ہو جائے، جتھا بن جائے، سب سکندری بن جائے. اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ اٹھیں گے آپ؟ فکانسی کے لوگ اکثریت میں ہیں یا نہیں؟ قرآن و سنت کے مطابق نظام آنا چاہیے یا نہیں؟ بلند آواز سے قرآن و سنت کو ماننے والوں کی اکثریت ہے یا نہیں؟ پھر یہ حق آپ کو ملا ہے؟ بلند آواز سے اس حق کو غصب کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ یہ حق لینے کے لیے سنی نوجوان اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ اونچی اونچی آواز سے سنی نوجوان کو اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ بلند آواز سے رب العالمین پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر مجھے زندگی کے چند سال آل مل گئے تو میں سنی نوجوان میں سنی تعصب بھر دوں گا، سنی اصبیت بھر دوں گا. یہ غیر اخلاقی فعل نہیں ہے، جمہوری اصول ہے. ہم تخریب کاری، قتل و غارت کری، فسادات نہیں چاہتے ہیں. ہم اپنے حقوق چاہتے ہیں. ہم لڑائی نہیں چاہتے، دنگا نہیں چاہتے، لیکن بے غیرتی اور بے ضمیری کی زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتے. اپنے حقوق کی جنگ لڑنا کوئی جرم ہے؟ جی میں عرض کر رہا تھا، جو اٹھ رہے ہیں بٹھا دیجئے. کوئی مت اٹھے جب تک میں گفتگو کو ختم نہ کر لوں. وعدہ کیا آپ نے مسجد میں بیٹھ کر، کیا وعدہ یا نہیں کیا؟ جو اٹھنے لگے سمجھو، توجہ کیجئے، جو اٹھنے لگے سمجھو وہی ہے. اس کو تکلیف ہوئی ہے نا، تبھی تو اٹھتا ہے نا، ورنہ کیوں اٹھے؟ ٹھیک ہے نا، دیر جو ہو گئی تو فتوا لگا کے بٹھانا پڑے گا، ویسے تو غریب کو نیند تنگ کرے گی نا. پیشاب آئے تو اس کو بھی روکو. اپنی کمزوری مت بتلاؤ ساتھیوں کو کہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے. نہیں سمجھے میں نے کہا تھا؟ پیشاب آئے تو کنٹرول کرو نا، اپنی کمزوری سے آگاہ نہ کرو دوسروں کو. سامعین محترم، حضرت اجازت ہے اور آگے چلو. حضرت سے بھی تو اجازت لینی ہے نا بھائی، آپ کے ساتھ وہ بھی تو جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے؟ آئندہ سال تو آپ نے میرا نام سنا تو آنا ہی کوئی نہیں، کہ کون رات کے 2 بجے تک بیٹھے. یہ چند صوفی سائیکلوں والے کہتے ہیں آئیں گے. جا
جزاک اللہ.
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پوری 1300 سالہ رزق کی تاریخ میں اس قرآن پر ایمان اور اس کے متعلق کے یہ سچا اقرار نہیں ہے. پوری 1300 سال کا تاریخ کا ہر رافضی اس قرآن کا منکر ہے اور اسے سچی کتاب نہیں مانتا ہے. اور اب تو ظلم یہ ہو گیا ہے کہ صرف عربی زبان کی کتب نہیں, اردو میں پاکستان کے اندر یہ قیامت ٹوٹ چکی ہے. ایک کتاب کراچی سے شائع ہوئی, 1000 تمہاری 10 ہماری. آج سے بہت عرصہ پہلے استاد محترم امام اہل سنت علامہ دوست محمد قریشی نور اللہ مرقدہ نے 1000 سوال رافضیوں پہ کیا تھا. ان کی زندگی میں رزق کی قلم میں جرت نہیں آئی کہ وہ جواب لکھے. ان کی موت کے بعد جواب تحریر کیا گیا اور یہ کتاب منظر عام پہ آئی کہ 1000 تمہاری 10 ہماری. اور اس کتاب میں کھل کر اردو سادہ زبان میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ سنیو, جس قرآن کو تم مانتے ہو اس قرآن میں تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے, اور جس قرآن کو ہم مانتے ہیں اس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے اردو زبان میں. تم سے پوچھتا ہوں کہ جو شخص اس قرآن کے لیے یہ لفظ تحریر کر رہا ہے کہ اس قرآن میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے اور ہمارے قرآن میں پاکستان کا ذکر ہے, وہ مسلمان رہ گیا اونچی آواز سے؟ اور یہ کتاب ملک میں چھپی ہے, نہ مصنف کے خلاف مقدمہ ہے نہ کتاب ضبط ہوئی ہے. اور میں جو اس پر آج تنقید کر رہا ہوں, میرے خلاف کل پورا کمشنر ہاؤس اور ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ایک ہلچل ہوگی. کیوں ہوئے, قیامت ٹوٹ گئی, فرقہ وارانہ تقریر ہو گئی, جبکہ میں کسی فرقے کے خلاف نہیں, میں کفر کے خلاف بول رہا ہوں. اور کفر کے خلاف بولنے سے مجھے پاکستان چھوڑ دنیا کی کوئی طاقت بات نہیں رکھ سکتی ہے. میں اپنا سب کچھ تک دینا چاہتا ہوں. اگر میری بربادی سے قرآن کا تحفظ ہو سکتا ہے تو ہو جانا چاہیے. اتنا کھلا کچھ, اتنا واضح رکھنے کے کہ یہ قرآن اصلی نہیں, اس میں پاکستان کا ذکر نہیں, یہ کفر ہے یا نہیں؟ مقبول دہلوی رافضی مجتہد نے اسی قرآن کے لیے لکھا, قرآن کا ترجمہ لکھتے ہوئے اس کے حاشیے پر 12ویں پارے میں لکھتا ہے. اور یہ اکیلا مولوی مقبول نہیں ہے, اس کی تائید کرنے والے ایک درجن کے قریب اس کے مذہب کے ستون ہیں جو تائید کرتے ہیں کہ اس نے ٹھیک لکھا ہے. وہ 12ویں پارے میں لکھتے کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے. اور آگے لکھتا ہے, کہتا ہے کہ جب بدل دیا گیا اور غلط ہے تو تم صحیح کر دو. کہتا ہے ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں, جب تک امام غار سے باہر نہ آئے ہم اسی غلط قرآن کو پڑھیں گے, جب معافی آئے گا تو قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا. اگر یہ عبارت مقبول دہلوی کے ترجمہ میں 12ویں پارے میں نہ ہو میں جھوٹا, میری بہت سزا جو چور کی سزا ہے. اور اگر یہ عبارت ہے اور لکھنے والا بھی رافضی ہے, اس کی تائید کرنے والے بھی اس کے مذہب کے ایک درجن کے قریب ستون ہیں, اس کے آقا مولا مسجد ہیں, اس کے قائد ہیں, تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ جس شخص نے قرآن کے لیے یہ لفظ استعمال کیے وہ بھی اور اس کا پورا فرقہ جو اس کے ساتھ ان الفاظ پہ ایمان رکھتے ہیں, اس کے کفر اختلاف سجل فیب کاری بے حیائی میں شو کرنا بھی کفر ہے. قانین محکم میں معاف الزام تراشی پہ نہیں اترا ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں رزق کے کفر کے احد پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل رکھتا ہوں.
جنہیں کوئی دنیا کا راستی توڑ نہیں سکتا ہے. اسی لیے میں نے دعویٰ کیا کہ انہیں عدالت میں آ جانا چاہیے. اگر وہ نہیں آتے ہیں تو بہت جلد ہم آ رہے ہیں. آپ تائید کرتے ہیں آنا چاہیے؟ اونچی آواز سے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ جی سامعین محترم, تھک تو نہیں نا گیا بھائی؟ میں نہیں تھکا ہوں, یہ آپ کو بتلا دوں. آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ کہیں آپ کھسکنا شروع نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے چلیں. میں اس لیے آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں کہ میرے شیخ کے فرزند ارجمند نے پہاڑ جیسے وسیع دل کے ساتھ بغیر میری درخواست اور التجا و استدعا کے مجھے اس مقام سے تاریخ کے آغاز کی دعوت دی ہے, تو میں آج ایک کارکن کی حیثیت سے اسی مقام سے رشت کے خلاف تحریک کا اعلان کرتا ہوں. اور یہ آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ اعلان کر چکا ہوں ملک کے مختلف حصوں میں کہ ہم یار غار نبی, رفیق نبوت, پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر کا یوم اس سال جلوس کی شکل میں منائیں گے. اور آج میں شیخ کے فرزند کے اس حوصلہ افزا اعلان اور دعوت کی بنیاد پر سب سے بڑے جلوس کا تعلیم اور قرآن سے اعلان کرتا ہوں. اس جلوس میں صدیق کی صداقت کو چاکوں پر چوراہوں پہ بیان کیا جائے گا, علم لہرائے جائیں گے, یا سب جلوس بند ہوں گے, یا صحابہ کی مدہ کے جلوس آئندہ گلی گلی نکلا. پوچھتا ہوں رب سے کہ جلوس کیوں, تو جواب ملتا ہے یزید کے خلاف احتجاج ہے. توجہ ہے آپ کی میرے طرف, کتاب میں دلیل کوئی نہیں, جواب ہے یزید کے خلاف احتجاج ہے. تم احتجاج کے جلوس نہیں نکالتے, یہ جواب ملتا ہے. میں نے کئی بار کہا ہے یزید چلا گیا, جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ بھی دنیا چھوڑ گئے, اور وہ زیادتی بھی پاکستان میں نہیں ہوئی, کربلا بھی پاکستان میں نہیں ہے, لیکن احتجاج یہاں ہے اور اس شخص کے خلاف ہے جو مر چکا ہے, جو سنتا بھی نہیں ہے کہ میرے خلاف کوئی پاکستان میں آوازیں بلند کر رہا ہے. اگر تم 1300 سال بعد ایک ایسے شخص کے خلاف کہ جو آج موجود نہیں, احتجاج کے چوک پہ حق رکھتے ہو, تو میں حق نہیں رکھتا احتجاج کا کہ صدیق کا دشمن آج پاکستان میں موجود ہے, تولا بھی کر رہا ہے, لائٹ بھی بھیج رہا ہے مجھے کفر کے خلاف بھی, تو صدیق کی عظمت اور عظمت کا پھریرا لہگا لہرا کر احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے. حق ہے یا نہیں ہے؟ اسی آواز سے بدعت بدعت کے فتوے مت لگانا, ہم نہیں سنیں گے. بدعت بدعت کے فتوے مت لگانا, ہم نہیں سنیں گے, اس لیے کہ ہمارا یہ جلوس کفر کے خلاف احتجاج ہے. اگر بھٹو کے خلاف احتجاج میں آیا جا سکتا ہے, قادیانیت کے خلاف احتجاج میں آیا جا سکتا ہے, اسرائیل کے حق میں, اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی کے حق میں اگر احتجاج کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے, تو صدیق کی عظمت منوانے کے لیے, اس کے دشمن کی سرگرمیوں کے سامنے سجدہ سکندری بننے کے لیے بھی احتجاج کا حق ہے. لہذا صدیق کا یوم جلوس کی صورت میں منایا جائے گا, جھنڈے لہرائے جائیں گے, گلی گلی سے جلوس نکلا کرے گا, سنی نوجوان ہر گلی سے اس جلوس کی منت مانا کرے گا. آپ نکالیں گے جلوس, شیخ کی تاریخی مسجد سے اعلان کیجیے,
اونچی اونچی آواز سے یہ شیخ کی توجہ کیجیے، تاجتر سے بالا تر ہو کے جب شیخ کی جلخار نے کفر کے ایوانوں میں تیر گاڑے تھے، آج اسی شیخ کی مسجد کے معراج سے اس کے ایک روحانی بچہ اعلان کرتے کہ رب کے مضبوط ایوانوں میں تیر گاڑ دیے جائیں گے، رب کے مضبوط ایوانوں کی ایک سے ایک بجا دی جائے گی. بات کر لینے دیجیے، آپ نکالیں گے جلوس صدیق اکبر کی عظمت کا؟ اسی آواز سے آپ نیچے کیجیے. یکم محرم آئی، دس تک وزیر کہتا ہے مشترکہ دن ہے، مقدس دن ہے، مل کے مناؤ. کہتا ہے گورنر کہتا ہے مقدس دن ہے، مشترکہ یوم ہے، حسین مشترکہ ہے، مل کے مناؤ. ٹھیک ہے، سیاستدان بلا امتیاز بولتے ہیں مقدس یوم ہے، حسین غیر متنازع ہے، مل کے مناؤ. درست کر تو گورنر بھاگتا ہے، وزیر اعلی کوئی وزیر مملکت وہ دلدل کی لگام تھامتا ہے. یا غلط کہتا ہوں؟ عوامی رد عمل کے طور پر شور بازی کے لیے کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسی آواز سے مقدس دن ہے، امن سے مناؤ. پورے دس دن مجھے حسین سے اختلاف نہیں ہے، اعوذ باللہ. حسین تو ہے ہی میرا، حسین تو ہے ہی سنی کا، حسین یقیناً مشترک ہستی ہے، غیر متنازع ہستی ہے، لیکن دس یوم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو مشترکہ نہیں ہے، وہ تو متنازع ہے. لیکن ان متنازع حرکات کو پریس بھی مشترک کہتا ہے، وزراء بھی مشترک کہتے ہیں، سیاستدان بھی مشترک کہتے ہیں، گورنر اور صدر مملکت بھی مشترک کہتا ہے. کیوں؟ جلوس کے دباؤ سے. نہیں توجہ آپ کی، جلوس کے دباؤ سے. تو اگر آپ نکل آتے ہیں تو دو چار سال بعد وزیر بولے گا صدیق مشترک ہے، بولے گا، اس کے بعد بھی بولے گا صدیق مشترک ہے، صدیق کا یوم مقدس ہے، مل کے مناؤ، امن قائم رہے. کہے گا امن کی وجہ سے، لیکن کہے گا ضرور. آج اخبار جو صدیق اکبر پر کوئی کالم لکھنے کو تیار نہیں ہے وہ مسلسل لکھے گا کہ صدیق غیر متنازع ہے، صدیق کا یوم غیر متنازع ہے، مل کے منایا جائے. ریڈیو ٹی وی اس دن پورا دن مصروف رہے گا کہ وہ آپ کے تمام جلوسوں کو بیان کرے، آپ کے جھنڈوں کے نقشے پیش کرے، آپ کے جھنڈوں کی فلم پیش کرے، صدیق اکبر کی عفت اور تقدس کو بیان کرے. اگر آپ تین چار سال تک منظم ہو کے صدیق اکبر کا یوم جلوس کی صورت میں منوا لیتے ہیں تو پاکستان کا راستی بھی کہے گا صدیق مشترک ہے، یہ دن مل کے بنا لیا جائے. یہ دن آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آپ منائیں گے یا نہیں منائیں گے؟ ایک ایک ہم تاریخ یہاں قرارداد پاس کریں کہ صحابہ کا دن سرکاری سطح پہ منایا جائے. یوں کوئی نہیں منائے گا، آپ پہلے منائیں. نہیں سمجھے؟ آپ پہلے منائیں پھر وہ منائیں گے. ہاں یہ بھی کہتا ہوں، آپ کسی مسجد سے نکلتے ہیں، آپ کے سامنے پولیس دیوار بن جاتی ہے، نہیں جانے دیتی، آپ کو نکلنا ہوگا. چاہے آپ ایک قدم چلیں چلیں، لاٹھی چارج ہوگی ہو جائے، مجمع منتشر ہوگا ہو جائے، لیکن پریس آپ کو جگہ دے گا کہ ان کو مارا کیوں گیا جو صدیق کا نام لینا چاہتے تھے. آپ ہمت تو کریں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ رفت کی گندی زبان کیسے پاکستان میں بند نہیں ہوتی ہے. سامعین محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رافضی کے کفر پر سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ کہ وہ اس قرآن کا قائل نہیں. دلائل پہ اگر نکل گیا تو ساری رات بھیگ جائے گی، اور شاید میں اس حد تک آپ کو بٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکوں یا میری ہمت جواب دے جائے. میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، رافضی کے کفر پر
چار بسری دلائل ہیں، وہاں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پاکستان اور بیرون پاکستان کا ہر رافضی صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے. اور جہاں تک میری معلومات ہیں پوری 14 صدی میں کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں گزرا جس نے صحابیت صدیق کے منکر کو کافر نہ کہا. 14 صدی میں بہت بڑا چیلنج کر دیا میں نے، حتیٰ کہ فتاوا عالمگیری کے مرتب کرنے والے جید 500 علماء واضح لفظوں میں تحریر کرتے ہیں، من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. جب صحابیت صدیق کا انکار کفر ہے تو وہ جس میں پایا جائے گا وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بلند آواز سے. اور قیامت یہ ٹوٹ گئی ہے کہ اسی صدیق کے خلاف جس نے سب سے پہلے پیغمبر کو نبی تسلیم کیا، جس صدیق نے سب سے پہلے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جو صدیق ہجرت کی رات نکیلے پتھروں پہ چل کے پیغمبر کو کاندھوں پہ اٹھا کے خار لے گیا، بلکہ سنیو مجھے اجازت دو، صدیق عام آدمی نہیں، صدیق پیغمبر کا ابو ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو میں کیا کہہ گیا ہوں؟ صدیق نبی کا اونچی آواز سے، سسر باپ نہیں ہوتا، آپ کے رواج میں سسر کو باپ نہیں کہتے، تو صدیق نبی کا سورا ہے یا نہیں ہے؟ جس رواج سے باپ ہوا یا نہیں؟ وہ باپ تھا تبھی تو بیٹے کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے، ہمیشہ بیٹا کاندھوں پہ سوار ہوا کرتا ہے. ہجرت کی رات نکیلے پتھروں پہ چل کے جو غار میں لے گئے ہیں، جس نے غار صاف کی ہے اور گود میں نبی کو آرام فراہم کیے ہیں، آج اس صدیق کے خلاف اس عظیم انسان جس کو نبوت افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب دے جائے، اس کے خلاف لاہور سے کتاب چھپتی ہے چراغ مصطفی کے نام سے، چراغ مصطفی کا کافر مصنف غلاظت کا کیڑا، قتل کا وقت ہوا کیڑا بھونکتا اور لکھتا ہے، کہتے کہ ابو بکر وہ انسان ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کا عقیدہ قبول کیا ہے. سنی نوجوان، اس سے زیادہ تیری حق تلفی اور کیا ہوگی کہ آج تیری اکثریت کے باوجود صدیق کو شیطان کا چیلا کہا جائے، اس صدیق کو جو آج بھی جنت میں نبی کے پہلو میں ہے، کیا اس کفر کے خلاف مجھے آواز بلند کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اونچی آواز سے کرنا چاہیے، منہ سیلوں کچھ نہ کہوں. جی جن لوگوں نے صدیق کے خلاف جب بکواس کیے کافر رہیں گے نہیں ہے؟ اونچی آواز سے. اور اس سے کہیں بڑا ظلم، اس سے کہیں بڑا ظلم، اس سے کہیں بڑا جرم وہ یہ کہ اسی کتاب کا مصنف، یہی چراغ مصطفی کا مصنف، یہی کافر اسی کتاب میں تحریر کرتا ہے، حضرت رب کعبہ کی قسم میری زبان لڑکتی ہے، میں کبھی اس کفری عبارت کو نقل نہ کرتا اگر مجھے رفت کے کفر سے اپنی قوم کو آگاہ کرنا مقصود نہ ہوتا. میرا دل کانپتا ہے، زبان تھتھلا جاتی ہے، میں کانپ کانپ اٹھتا ہوں، لرف لرف جاتا ہوں. ایک طرف مجھے یہ کفریات چھپتی ہوئی برداشت نہیں ہے، نیند اتنے آپ کی حرام ہے، اور یہی وہ کفر ہے جو چھپتے اور میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں، مجھے سزائیں ملتی ہیں، میں وہ سزائیں اس لیے برداشت کر جاتا ہوں کہ یہ کفر مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے. میں تبھی یہ کفری عبارت نقل نہ کرتا، اور وہ بھی اپنی امی کے لیے، پوری کائنات کی امی کے لیے. حرم رسول کے خلاف یہ عبارت کبھی میری زبان پہ نہ آتی، لیکن اللہ نے کافروں کے کفر کو جو انہوں نے پیغمبروں کے خلاف بکا اس کو نقل کر کے اس کا رد کیا ہے، جس سے میں نے یہ اخذ کیا اور تمام علماء نے اخذ کیا نقل کفر کفر نباشت کے اصول سے، کہ کسی کافر کے کفر کو اگر تردید کے لیے اور اس کے کفر سے بچنے کے لیے نقل کیا جائے تو اجازت ہے، میں اس بنیاد پر یہ عبارت نقل کر رہا ہوں، ورنہ اللہ گواہ ہے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان اجازت نہیں دے رہی، میں بار بار لرس رہا ہوں، بار بار میرا دل کانپتا ہے، میرے پاؤں سے زمین نکلنا چاہتی ہے، لیکن مجبور ہوں کہ میری قوم ابھی شاید کفر کو اسلام تصور کر رہی ہے، اس لیے میں اس کفر کا پردہ چاک کرنے کی غرض سے یہ کہنا چاہتا ہوں، چراغ مصطفی کا بے ایمان مصنف لکھتا ہے، کہتا ہے سنیو ایسا عورت ہے یا باندری، آج پیغمبر کی بیوی، آج نبی کا حرم، میری اور آپ کی امی، کائنات کے مومنوں کی ماں، پیغمبر کی آبرو اور عصمت، پیغمبر کی عزت اور تقدس، پیغمبر کی رضا اور چادر پر یہ حملہ اور یہ بکواس، جو ایک بکواس نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اپنی تیری عزت کے لیے، اپنی تیری آبرو کے لیے، اپنی تیرے تقدس کے لیے، اے امی میں زندہ اور تیرے خلاف یہ کفر، امی میں زندہ اور تیرے خلاف یہ بکواس، اللہ قدرت سے صورت سے میں اپنی کے خلاف روکنے والے کتے کو لوہے کی لگام چڑھا سکوں اور اپنی کے دوپٹے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکوں، ایسا امی نہیں، آپ امی مانتی ہیں، کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے جہاں تک دیجیے، آپ امی مانتی ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، توجہ تخت ختم نبوت، توجہ تخت ختم نبوت، صداقت صدیق، عزت عائشہ، تقدس عائشہ، شرافت عائشہ، دیانت عائشہ، علم عائشہ، قومی عائشہ، 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 امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، دشمن عائشہ، دشمن عائشہ مرتبہ، دشمن عائشہ، دشمن عائشہ، دشمن عائشہ، دشمن عائشہ، دشمن عائشہ کافر ہے، دشمن عائشہ کافر ہے، دشمن عائشہ کافر ہے، دشمن عائشہ کافر ہے، واخر دعوانا الحمدللہ
موجود ہے، محمد رسول اللہ اتنے مدار تھے، اتنے پاک اور منسا تھے کہ ان کی تھوک میں نفرت نہیں تھی، صحابہ وہ تھوک نکل جایا کرتے تھے، وضو کا پانی زمین پہ نہیں آنے دیا کرتے تھے، آپ حجامت بنواتے ہیں تو آج کے بال مبارک بطور تبرک کے صحابہ رسول جمع کر لیا کرتے تھے، آج کے آپ ناخن کچرواتے ہیں تو وہ ناخن اکٹھے کر کے رکھ لیے جاتے ہیں، ساتھ میں وہی امام معاویہ اور جس کے ہاتھ پہ حسن نے بیعت کی، جب ان کا انتقال ہوا انہوں نے اپنے کپڑا کفن میں آقا عالم کے ناخن رکھوائے، پیغمبر کے بال رکھوائے، جس معاویہ کو آج تیرے ملک کا مادر پیر آزاد اور کائنات کا گنڈا اچکتا اور بدماش اور بکری ہوئی ماں کا بیٹا آج جس معاوضے پہ لانت بھیجتے اس کو پیغمبر کے ساتھ اتنی والہانہ عقیدت تھی کہ وہ بات کے بعد وہ نبی کے ناخن ساتھ لے گئے، میرے محترم سامعین عظیم عرض سے کر رہا ہوں، خالق نے وہ مقدس وہ متحر پیغمبر وہ منزہ نبی آپ کو عنایت کی ہے کہ جن کے وجود میں مکھی نہیں بیٹھتی، حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھے کہ آقا دو عالم کا سارا زمین پہ نہیں پڑا کرتا تھا، بعض علماء کے اقوال میں یہ بات آئی ہے کہ سایہ تھا، اور بعض کہتے ہیں سایہ نہیں تھا، علماء اہل سنت علماء دیوبند کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحم کے نازل فرمائے انہوں نے کہا جھگڑے کی بات کوئی نہیں ہے، ہم اس میں فیصلہ کر دیتے ہیں، آقا کا سایہ تھا بھی سایہ نہیں بھی تھا، جب آقا گھر کے چار دیواری سے باہر ہوتے تھے تو سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، تاکہ کوئی کافر کوئی نجس انسان آپ کے سایہ اقدس کے پاؤں نہ رکھ سکے، اور جب آپ گھر کی چار دیواری میں آتے تو سایہ زمین پہ پڑ جایا کرتا تھا کہ وہاں یہ خطرہ نہیں ہے، تو جس آج کے پیغمبر کے سائے کو خالق نے کافر کے پاؤں سے محفوظ کر لیا ہے تو سائے کے بھی کافر کا نجس پیر نہ آئے، آپ اندازہ لگا لیجئے وہ پیغمبر کتنا پاک ہوگا، کتنا منزہ، کتنا مطہر اور کتنا مصفی ہوگا، میرے محترم سامعین آپ کو خالق نے وہ عظیم پیغمبر دیے، اللہ نے وہ عظیم اور جلیل قدر نبی عطا فرمائے۔